وہ بات نہ کرو جس کو نبھا نہ سکو, اس پہ کل تمہیں معذرت کرنی پڑے. بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. کہنا چاہیے کہ ہم معلوم کریں گے, اگر ہماری استطاعت ہوئی تو ہم لے لیں گے. اور حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت قیام کرنا چاہتا ہوں, صحبت میں وہاں پہ رہنا چاہتا ہوں. کہا کتنے دن رہیں گے؟ کہا جتنا آپ فرمائیں. اچھا چھ مہینہ رہ جاؤں. اب خاموش خاموش بیٹھیں گے. کچھ جتنی ساتھ سیدھی سادھی بات کرو, بناوٹ والی بات کرو, سیدھے سیدھے کہو کہ ہمارے اتنے دن رہنے کی گنجائش ہے, میں تو رہنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا دس ہزار دے دو تو ابھی بھوک بنے بیٹھے. یہ بھی میں نے کم کہا, بیس کہتا. میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوب مرشدی و مولا یاد باللہ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار میں ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ. گزشتہ دنوں ایک نعت شریف پڑی تھی, یہ دوسرے اشعار ہیں اسی عنوان سے ہے. وہ نعت شریف بھی ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ. ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ, ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ, دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ, دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ. ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ, گو عشق کا موجود ہے ہر دل میں سفینہ. سفینہ مانے خزانہ. گو عشق کا موجود ہے ہر دل میں سفینہ, گو عشق کا موجود ہے ہر دل میں سفینہ, ملتا نہیں لیکن کبھی بے خون و پسینہ, ملتا نہیں لیکن کبھی بے خون و پسینہ. یعنی مجاہدات کے بغیر اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھانا اللہ کے لیے, دین کے لیے, بغیر اس کے یہ اللہ کے عشق و محبت کا خزانہ جو دل میں ہی موجود ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتا.
گو عشق کا موجود ہے ہر دل میں سفینہ, ملتا نہیں لیکن کبھی بے خون و پسینہ, ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ, دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ. اللہ رے یہ جوش محبت کی بہاریں, اللہ رے یہ جوش محبت کی بہاریں, ایک آگ کا دریا سا لگے ہے میرا سینہ, ایک آگ کا دریا سا لگے ہے میرا سینہ. اللہ رے جوش محبت کی بہاریں, ایک آگ کا دریا سا لگے ہے میرا سینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ۔ اے عرش کے ندامت میں تیرے فیض پہ قربان، اے عرش کے ندامت میں تیرے فیض پہ قربان، برسا ہے جو آسی پہ یہ رحمت کا خزینہ، برسا ہے جو آسی پہ یہ رحمت کا خزینہ۔ اے عرش کے ندامت میں تیرے فیض پہ قربان، برسا ہے جو آسی پہ یہ رحمت کا خزینہ، برسا ہے جو آسی پہ یہ رحمت کا خزینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ۔ اے شرط کسی اہل محبت کی توجہ، اے شرط کسی اہل محبت کی توجہ، ملتا نہیں ورنہ یہ محبت کا نگینہ، ملتا نہیں ورنہ یہ محبت کا نگینہ۔ اے شرط کسی اہل محبت کی توجہ، ملتا نہیں ورنہ یہ محبت کا نگینہ، ملتا نہیں ورنہ یہ محبت کا نگینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ۔ مانا کے مسائل میں رہے عشق میں اکثر، مانا کے مسائل میں رہے عشق میں اکثر، پر ان کے کرم سے جو اترتا ہے سکینہ، پر ان کے کرم سے جو اترتا ہے سکینہ۔
شیخ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ایک اور شعر فارسی کا ہے، حضرت فرماتے ہیں از لبے نادی در سب بوسا رکھسی، منچی گویم روح چے لذت چشی۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کوئی کانٹا بھی چپ جاتا ہے، تو اس وقت اللہ کا وہ کرم نازل ہوتا ہے، وہ رحمت نازل ہوتی ہے، وہ سکینہ نازل ہوتا ہے، کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ از لبے نادی در سب بوسا رکھسی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نہ دکھائی دینے والوں والے لبوں سے سو سو بوسے لے لیے، اور میں نہیں کہہ سکتا، زبان سے بیان نہیں ہو سکتا کہ میرے روح نے کیا لذت کشید کی ہے، کیا روح کو لذت حاصل ہوئی۔ اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھانے سے گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ اور تکلیف اٹھانے والے پر پھر کرم فرماتے ہیں، رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔
ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، مانا کے مسائل میں رہے عشق میں اکثر، مانا کے مسائل میں رہے عشق میں اکثر، پر ان کے کرم سے جو اترتا ہے سکینہ، پر ان کے کرم سے جو اترتا ہے سکینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ۔
گناہ سے بچنے کا بھی مجازہ، خوشی خوشی برداشت کرو، اور عبادات میں دل نہ لگنے کا مجازہ بھی۔ بعض اوقات عبادات میں دل نہیں لگتا، ذکر میں دل نہیں لگتا، اور طرح طرح کے بہانے نفس اور شیطان بناتے ہیں کہ ذرا یہ کام کر لیں، ذرا فلاں کام کر لیں۔ تو ہر کام کو کہہ دو کہ پہلے اللہ کو یاد کریں گے پھر کام کریں، اور حضرت ہمارے فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان، جو دشوار کر لو تو دشواریا. تو اگر ذہن تیار ہو جائے، دل کو سمجھا دو کہ بھائی یہ کام تو سب سے ضروری ہے، اور اس کے بغیر ہمارا کچھ گاڑی چل نہیں سکتی، اس کے بغیر ہماری زندگی گزارنا ممکن ہے بغیر اس کے. جیسے مچھلیوں کے لیے پانی کتنا ضروری ہے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ مضمون ارشاد فرماتے تھے کہ خشکی پر اگر ہزاروں رنگینیاں ہوں، فلمیں، گانے اور دعوتیں، قورمے، بریانیاں، اور مچھلیوں کے لیے اچھی اچھی غذا بھی ہوں، ہزاروں لاکھوں رنگینیاں ہوں، گرچہ در خشکی ہزارہ رنگ ہاست. کہ اگر خشکی پر ہزاروں رنگینیاں ہوں، گناہوں کی کشش ہو، لیکن اس کے باوجود مچھلی جو ہے وہ کبھی پانی سے باہر نہیں آتا. پانی میں کتنا ہی طوفان ہو، اوپر سطح کے اوپر کتنا بھی طوفان ہو، لیکن مچھلی جو ہے وہ خشکی کو پسند نہیں کرتا. ایسے ہی اللہ کی یاد ہماری زندگی ہے. تیرا بھول، تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے. اس لیے ذکر اور اذکار جو معمولات بتائے جاتے ہیں، اس کو پابندی سے کرتے رہو تو ایک دن ہمارے حضرت فرماتے تھے مولانا رومی کا یہ مضمون، کہ جب کوئی آدمی کسی دروازے پر مستقل دروازہ کھٹکھٹاتا رہے گا ایک نہ ایک دن اندر سے کچھ سر درآمد ہوگا اور پوچھے گا بھائی کیا کام، کیا بات. جب اللہ کو ہم پابندی سے یاد کرتے رہیں گے، ایک وقت مقررہ پہ تصویر لے کے بیٹھ جائیں گے، اللہ کو یاد کریں گے. دل لگنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، دل کا لگانا ہے اختیار میں. بس اس بات کو جو سمجھ لے اس کا کام بن جائے گا کہ دل کو لگانا ہے. دل کا لگنا ہمارے اختیار میں نہیں، نہ ہمارے ہم اس کے مکلف ہیں، نہ فرض ہیں. نماز میں بھی یہی ہے، ہر عبادت میں یہ ہے کہ دل کا لگانا فرض ہے، اور دل کا لگنا فرض نہیں ہے، ہمارے دل پہ نہیں. نہیں لگ رہا تو کیا کر سکتے ہیں، اختیار میں نہیں. لیکن بار بار دل کو پکڑ کے اللہ کے حضور حاضر کرتے رہیں، یہ ہمارے اختیار میں. تو ہمیں اپنا اختیاری کام کرتے رہنا ہے، اسی سے نجات ہوگی، اسی کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے، اسی سے کام بن جائے گا. تو تسبیح کھٹکھٹاتے رہو، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، چھوڑو نہیں. تو اس میں بھی جو دل پر مجاہدہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کو نہیں دل چاہتا ذکر کرنے کا، تو جب دل نہیں چاہتا ہو تو مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، اس وقت ذکر کرنے پر دوہرا آ جائے، دل نہ لگے اور اس پر اللہ کو یاد کر لیں. اللہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ مزے کا بندہ نہیں، مزے کے لیے نہیں کر رہا ذکر، میرے لیے کر رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کیا، جتنا چاہے گنا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے اجر دے سکتے ہیں. تو یہ دو قسم کے صبر ہیں، ایک ذکر حالت صبر والد تاح، اور تین قسم کے صبر ہے، ایک صبر والد تاح، یہ بھی ایک مجاہدہ ہے، یہ عبادت. نماز کا بھی دل نہیں چاہ رہا، سستی آ رہی ہے، مگر ہمت کر کے کھڑے ہو گئے، نماز شروع کر دی. اسی طرح سے دوسرا صبر ہے صبر والد مصیبہ، کوئی حالات ناموافق آ گئے تو اس کو رضا اور تسلیم کے ساتھ خوشی خوشی برداشت کر دیا کہ ہمارے اللہ کی طرف سے ہیں سارے حالات. ابھی تنگی ہے، کل کو فراخی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، ابھی مشکل ہے، کل کو آسانی بھی ہو جائے گی، ابھی تکلیف ہے، کل کو راحت بھی ہو جائے گی. تو ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے. اور تیسرا ہے الصبر عن المعصیہ، گناہوں پر صبر، جن گناہ کے تقاضے اور اللہ کی مرضی کے خلاف جو تقاضے ہیں ان کے اوپر صبر کرے. یہ سب مجاہدہ ہے، سارے مجاہدات کریں اور نیک کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، خرچ بھی کریں، جسمانی اور بدنی مالی ہر قسم کی خدمت دین کی بجا لائیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اس کا سبب جو ہے مجاہدہ جو ہے، یہ بے خون و پسینہ جو حضرت نے فرمایا، یہ مجاہدات کرنے سے یہ دفینہ جو اللہ کی محبت کا خزانہ ہے قلب کے اندر، یہ ظاہر ہو جائے گا. اور اس کے ظاہر ہونے سے جو ہے ساری جو ہے کامیابیاں ملیں گی. یہی اللہ کا راستہ ہے. حیات المسلمین سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. چوبیسواں باب ہے. مشورہ، اتفاق، صفائی معاملہ، خوش معاشرت. تھوڑا سا پڑھا تھا اس میں سے، اب دوبارہ سے پورا پڑھیں گے انشاءاللہ. حضرت فرماتے کے مشورے کے قابل کاموں میں دیانت دار خیر خواہوں سے مشورہ لینا، اور آپس میں محبت اور ہمدردی اور اتفاق رکھنا، اور معاملات یعنی لین دین وغیرہ میں اور معاشرت میں میل جول میں اس کا خیال رکھنا کہ میرے برتاؤ سے کسی کو ظاہری تکلیف یا باطنی تنگی یا پریشانی یا گرانی نہ ہو، اور اس کا نام حسن معاشرت ہے. یہ تین چیزیں ہوئیں، مشورہ، اتفاق، صفائی معاملہ، یعنی معاملات کی صفائی، صاف صاف بات کرنا اور کسی بات کو پوشیدہ نہ رکھنا، ہر بات طے کر لینا معاملے کو، اور حسن معاشرت. اور یہ تینوں چیزیں مستقل طور پر بھی مقصود ہیں، یعنی ان کا الگ الگ بھی حکم ہے، جیسا آگے آنے والی آیتوں اور حدیثوں سے معلوم ہوگا کہ ایک کا تعلق دوسرے سے خاص ہے. مثلا مشورے پر اسی وقت بھروسہ ہو سکتا ہے جب مشورے والوں میں باہم اتفاق اور محبت ہو، اور محبت اور اتفاق اسی وقت قائم رہ سکتا ہے جب ایک کو دوسرے سے نقصان یا تکلیف ظاہری یا باطنی نہ پہنچی ہو. اسی طرح دوسری طرف سے لوگ کہ کسی کو تکلیف یا نقصان سے بچانے کا خیال پورے طور سے تبھی ہو سکتا ہے جب اس سے محبت اور ہمدردی ہو، اور اتفاق اور محبت کو پوری ترقی اس سے ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو اپنے مشورے میں شریک رکھے. اس خاص تعلق کی وجہ سے ان تینوں چیزوں کو مثل ایک ہی چیز کے قرار دے کر سب کا ساتھ ہی ذکر کیا جاتا ہے. مشورہ، اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے کہ اس سے کاموں میں غلطی کم ہوتی ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطمینان کے ساتھ کام کرنا اللہ کی طرف سے ہے، اور جلدی کرنا شیطان کی طرف سے. فائدہ ہے کہ اور ظاہر ہے کہ مشورے میں جلد بازی کا استعداد ہے، یعنی مشورہ کرنے میں وقت لگتا ہے، اس میں اپنے بھی بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اور مشورے کا ویسے بھی فائدہ ہوتا ہے تو جلد بازی نہیں ہوتی اس میں مشورہ جو کرتا ہے. اور یہ انہی امور میں ہے جن میں دیر کی گنجائش ہے. اور دین کا بھی فائدہ ہے کہ شریعت میں اس کی فضیلت آئی، یعنی جو کام دیر یعنی اتنی جلدی کا نہیں ہے تو اس میں مشورہ کرنا چاہیے، اور جو جلدی کا ہے، دین کا کام ہے، خیر کا کام ہے، اس کو جلدی بغیر مشورے کی کر لیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے پیغمبر، ان صحابہ رضی اللہ عنہم سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجیے. پھر مشورہ لینے کے بعد جب آپ ایک جانب رائے پختہ کر لیں، خواہ ان کے مشورے کے موافق ہو یا مخالف، سو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے اسی کام کو کر ڈالا کیجیے. بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. خاص باتوں سے مراد وہ امور ہیں جن میں وحی نازل نہ ہوئی ہو، یعنی شریعت کے جو نص سے ثابت ہیں کام، ان کے اندر تو کوئی مشورے کی گنجائش ہی نہیں ہے. ایسے کام جو جن کی براہ راست وحی نازل نہ ہوئی ہو، اللہ کے احکامات نہیں، ان میں مشورہ ہے. اور محکم بشان بھی ہوں، یعنی معمولی نہ ہو، کیونکہ وحی کے بعد اس کی گنجائش نہیں، اور معمولی کاموں میں مشورہ منقول نہیں، جیسے دو وقت کا کھانا وغیرہ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، عام لوگوں کی سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، یعنی ثواب اور برکت نہیں ہوتا، ہاں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ خیر خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں، اور اس تعلیم و ترغیب کی تکمیل اور انتظام کے لیے تدبیریں اور مشورہ کرتے ہیں، ان کی سرگوشی میں البتہ خیر یعنی ثواب و برکت ہے. یعنی مشورے پر مومنین کی مدد فرمانا مشورے کی مدد کی صاف دلیل ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بدر میں جانے کے متعلق صحابہ سے مشورہ فرمایا. حضرت میمون بن مہران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی مقدمے میں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قرآن و حدیث میں حکم نہ ملتا تھا تو بڑے لوگوں کو اور نیک لوگوں کو جمع کر کے ان سے مشورہ لیتے، جب ان کی رائے متفق ہو جاتی تو اس کے موافق فیصلہ فرماتے. فائدے میں لکھا ہے کہ رائے کا متفق ہونا عمل کی شرط نہیں ہے، یعنی اگر کوئی بڑا ہے، امیر ہے، امیر المومنین ہے یا امیر ہے جماعت کا، تو اس کے لیے مشورہ تو خیر کا معاملہ ہے کہ مشورہ کرے، لیکن اس پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اکثریت کی رائے پہ عمل کرے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مشورہ لیا کیجئے, لیکن اپنی رائے پہ جو آپ کے دل میں جو بات آئے اس پہ اللہ پہ اعتماد کر کے کر لیا کیجئے. تو مشورے کا اصول یہی ہے کہ مشورہ دینے والے لوگ مشورہ دے کر بھول جائیں, کہ یعنی انتظار نہ کریں کہ ہمارے مشورے پر عمل کیا جائے, نہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھیں نہ اپنے مشورے کو اس قابل سمجھیں. مشورہ دیں اللہ کے لیے اور پھر اس کو بھول جائے کہ ہمارے اس پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اہل مشورہ علماء ہوتے تھے, خواہ بڑی عمر کے ہوں یا جوان ہوں. فائدہ اخیر کی تین حدیثوں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معمول تھا مشورہ لینے کا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے مشورہ لینا چاہے تو اس کو مشورہ دینا چاہیے. اب مشورے کے کچھ آداب ذکر کیے جاتے ہیں. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معرکے کا ارادہ فرماتے تو اکثر کسی دوسرے واقعے کا پردہ فرماتے. اس سے معلوم ہوا کہ جس مشورے کا ظاہر کرنا مضر ہو اس کو ظاہر نہ کرنا چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجلسیں امانت کے ساتھ ہیں, یعنی کسی مجلس میں کسی معاملے کے متعلق کچھ باتیں ہوں ان کو باہر ذکر نہ کرنا چاہیے. اس میں مشورے کی مجلس بھی آ گئی, مگر تین مجلسیں, یعنی تین مجلسیں ایسی ہیں کہ جن کا باہر ذکر کرنا جائز ہے, بلکہ بعض اوقات حالات میں ضروری ہو جاتا ہے. ان تین مجلسوں کا حاصل یہ ہے کہ کسی کی جان یا مال یا آبرو لینے کا مشورہ یا تذکرہ ہو اس کو چھپانا جائز نہیں. کوئی آدمی کسی کی جان مال یا آبرو کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو تو ان چیزوں کو چھپانا جائز نہیں, بلکہ اس کو اظہار کر دے, جس کو نقصان پہنچانے کی بات ہو رہی ہے اس کو اطلاع کر دے کہ تمہیں نقصان پہنچانے کی اسکیم بنائی جا رہی ہے. اور جب خاص آدمی کے ضرر کے شعبے میں ظاہر کرنا گناہ ہے تو جس کے ظاہر کرنے میں عام مسلمانوں کا ضرر ہو تو اس کا ظاہر کرنا تو اور زیادہ گناہ ہوگا. چنانچہ حضرت حاجب بن ابی بلدار رضی اللہ عنہ نے بدنیتی سے نہیں بلکہ غلط فہمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا ہی راز کفار مکہ کو پہنچا دیا تھا. اس پر سورہ ممتحنہ کی شروع کی آیتوں میں تبدیل کی گئی. بلکہ جس معاملے کا بھی تعلق عام مسلمانوں سے ہو, اگرچہ اس کے ظاہر کرنے میں کوئی نقصان بھی نہ معلوم ہوتا ہو, تب بھی بدل ان لوگوں کے جو عقل اور شرع کے موافق اس معاملے کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں, عام لوگوں پر اس کا اظہار نہ کرنا چاہیے, کیونکہ ممکن ہے کہ اس کے نقصان کی طرف اس شخص کی نگاہ نہ پہنچی ہو. چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اور جب ان لوگوں کو کسی امر کی خبر پہنچتی, خواہ وہ امر موجب امن ہو یا موجب خوف, تو اس خبر کو فوراً مشہور کر دیتے ہیں, یعنی یہ کرنا منع ہے. اس میں ایسے اخبار اور ایسے جلسے بھی آ گئے, حالانکہ کبھی وہ غلط ہوتی ہے, کبھی اس کا مشہور کرنا خلاف مصلحت ہوتا ہے, اور اگر بجائے خود مشہور کرنے یہ لوگ اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے اوپر اور جو ان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں, یعنی اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم, ان کی رائے کے اوپر حوالہ رکھتے اور خود کوئی دخل نہ دیتے تو اس کو وہ حضرات پہچان لیتے جو ان میں تحقیق کر لیا کرتے ہیں. پھر جیسا یہ آج حضرات عمل درآمد کرتے ویسا ہی ان خبر اڑانے والوں کو کرنا چاہیے گا. فائدہ اس آیت سے اکثر اخباروں کا خلاف حدود ہونا معلوم ہو گیا, البتہ جو اخبار کے اندر ہو اس کا مفید ہونا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. جو اخبار حدود کے اندر ہو, اب اس میں اخبار کے اندر ایک یہ نیوز پیپر جو کہلاتا ہے وہ بھی ہے, اور آج کل جو میڈیا یہ واٹس ایپ اور مڑی ہوئی ٹیوب یوٹیوب جو ہے مڑی ہوئی ٹیوب ہے, یہ مروڑ دے مروڑ ہے آج کل مسلمانوں کو, اور پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے کیا کہ ادھر ادھر کی خبریں اور اس کی غیبت اس کی غیبت, اس کے ایپ کھول دیے اس کے ایپ کھول دیے, اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا. پھر بدنگاہی کا بہت بڑا ذریعہ یہی نیٹ ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں خرافات ہیں, اور کون سے اخبار حدود کے اندر اس کا مفید ہونا یہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. حضرت ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے حالات کی تلاش رکھتے تھے اور خاص لوگوں سے پوچھتے رہتے تھے کہ عام لوگوں میں کیا واقعات ہو رہے ہیں تاکہ کوئی ایسی اصلاح طلب بات ہو اس کی اصلاح ہو جائے. اتفاق فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور مضبوط پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سلسلے کو یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو اس طور پر کہ باہم سب متفق بھی رہو اور باہم نہ اتفاقی مت کرو. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور مسلمانوں کے دلوں میں اتفاق پیدا کر دیا. فائدہ احسان کے موقع پر ذکر کرنے سے معلوم ہوا کہ اتفاق بڑی نعمت ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور تمام امور میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا لحاظ کیا کرو کہ کوئی کام خلاف شرع نہ ہو اور آپس میں نزاع یعنی جھگڑا مت کرو ورنہ باہمی نا اتفاقی سے کم ہمت ہو جاؤ گے کیونکہ قوتیں منتشر ہو جائیں گی ایک کو دوسرے پر وسوخ نہ ہوگا اور اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. مراد اس سے بدروہ بھی ہے یعنی روب نہیں رہے گا مسلمانوں کا کیونکہ دوسروں کو اس نا اتفاقی کی اطلاع ہونے سے یہ عمل لازمی ہے کہ روب ہٹ جائے گا. اس میں نا اتفاقی کی برائی اور اصل چیز اللہ اور رسول کی اطاعت یعنی دین کا ہونا مذکور ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو اپنے بعض آثار کے اعتبار سے روزے اور صدقے زکوٰۃ وغیرہ اور نماز کے درجے سے بھی افضل ہے. لوگوں نے عرض کیا ضرور خبر دیجئے. آپ نے فرمایا وہ آپس کے تعلقات کو درست رکھنا ہے اور آپس کا بگاڑ دین کو موڑ دینے والی چیز ہے اور جن باتوں سے اتفاق پیدا ہوتا ہے یا اتفاق قائم رہتا ہے یعنی آپ کے حقوق کا خیال رکھنا اور جن سے آپس کے حقوق کا خیال رکھنا اور جن سے نا اتفاقی ہوتی ہے یعنی آپس کے حقوق میں کوتاہی کرنا ان کا بیان پہلے گزر چکا ہے. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا. اب تھوڑا سا اس میں سے پڑھ کر سناتا ہوں صفائی معاملہ اور حسن معاشرت. فرمایا کہ جن لوگوں کو دین کا تھوڑا سا بھی خیال ہے وہ پہلی بات کا یعنی صفائی معاملہ کا تو کچھ خیال کرتے بھی ہیں اس کو دین کی بات سمجھتے ہیں اور مسائل نہ جاننے سے کچھ کوتاہی ہو جاوے تو اور بات ہے. اس کا آسان علاج یہ ہے کہ میرا رسالہ یعنی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ صفائی معاملات اور پانچواں حصہ بہشتی دیور کا دیکھ لیں یا سن لیں یا جو معاملہ پیش آیا کرے اس کا حکم کسی عالم سے پوچھ لیا کرے اور اگر خود کوئی خیال نہیں کرتا تو دوسرا شخص جس کا حق ہے وہ تقاضا کر کے اس کے کان کھول دیتا ہے یعنی جس سے معاملہ کر رہا ہے وہ بتا دے وہ بات کر لے. اس لیے اس جگہ اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں. لیکن دوسری چیز یعنی حسن معاشرت کا بہت سے دیندار لوگ بھی خیال نہیں کرتے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ محض دنیا کا ایک انتظام ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اس لیے اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے. اس کے متعلق کچھ آیتیں اور حدیثیں لکھتا ہوں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو تم اپنے خاص رہنے کے گھروں کے سوا جن میں کسی دوسرے کے ہونے کا احتمال ہی نہیں جیسے اپنا خاص کمرہ دوسرے کے گھروں میں جن میں دوسرے لوگ رہتے ہوں خواہ مرد خواہ عورتیں خواہ محرم خواہ غیر محرم داخل مت ہو جب تک کہ ان سے اجازت حاصل نہ کر لو. آگے فرمایا اگر اجازت دینے کے وقت تم سے یہ کہہ دیا جاوے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تم لوٹ آیا کرو اور یہی لوٹ آنے کا بخاری اور مسلم کی حدیث میں حکم ہے کہ جب تین بار پوچھنے پر اجازت نہ ملے تو لوٹ آؤ یا آواز نہ آئے کوئی جواب نہ دے. تین بار کھٹکھٹانے کی اجازت ہے اس کے بعد جواب نہ ملے یا اس کو کہہ دیا جائے کہ کسی اور وقت آ جانا تو اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ حق ہے مسلمانوں. فائدے میں لکھا ہے کہ یہ مسئلہ اجازت چاہنے کا زنانہ اور مردانہ سب گھروں کے لیے ہے اور اس میں تین حکمتیں ہیں. ایک یہ کہ گھر والے کی کسی ناجائز موقع پر نظر نہ پڑ جائے. دوسرے یہ کہ کسی ایسی حالت کی خبر نہ ہو جائے جس کی خبر ہونا اس کو ناگوار ہے. تیسرے یہ کہ بعض اوقات دل پر گرانی ہوتی ہے خواہ آرام میں خلل پڑنے سے خواہ کسی کام میں حرج ہونے سے خواہ ملنے ہی کو جی نہیں چاہتا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو جب تم سے کہا جاوے یعنی صدر مجلس کہتے یعنی امیر کہتے کوئی بڑا جو اس وقت مجلس کا بڑا ہو وہ کہتے کہ مجلس میں جگہ کھول دو جس میں آنے والے کو بھی جگہ مل جائے تو تم جگہ کھول دیا کرو یعنی کھلے کھلے بیٹھے ہوں تو سمٹ جائے، جگہ دے دو آنے والے کو. اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں کھلی جگہ دے گا، اور جب کسی ضرورت سے یہ کہا جاوے کہ مجلس سے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو. وہاں خلوت کی ضرورت سے اٹھاوے، یعنی اگر کوئی تنہائی میں کسی سے بات کرنی ہے اور بڑا کہہ دے مجلس کا کہ آپ لوگ چلے جائیں تو اس وقت چلے جانا چاہیے. اور خواہ دوسری جگہ بیٹھنے کے لیے اٹھاوے، کسی بھی وجہ سے اٹھا دے بڑا تو اٹھ جانا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کی رات میں اول بستر پر لیٹ گئے، پھر اتنا ہی توقع فرمایا کہ آپ نے یہ سمجھا کہ میں سو گئی، سو اپنا چادر آہستہ سے لیا اور نال مبارک یعنی جوتے مبارک آہستہ سے پہنے اور دروازہ آہستہ سے کھولا اور بقیع میں تشریف لے گئے. جنت البقیع مدینہ شریف کا قبرستان ہے. اور واپسی پر اس کی وجہ میں یہ فرمایا کہ میں یہ سمجھا کہ تم سو گئی اور میں نے تمہارا جگانا پسند نہیں کیا اور مجھ کو اندیشہ ہوا کہ تم جاگ کر اکیلی گھبراؤ. یہ تھا ہمارے حضرت نے بھی سکھایا کہ کسی کو بھی ہماری ذات سے تکلیف نہ ہو، حتیٰ کہ گھر والوں کو بھی تکلیف نہ ہو. رات کو اٹھنا ہو تو اس طرح اٹھے کہ گھر والوں کی بھی نیند کا خیال رکھے کہ اس میں خلل نہ آئے. حدیث میں صاف مذکور ہے کہ آپ نے سب کام اس لیے آہستہ کیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تکلیف نہ ہو، خواہ جاگنے کی بھی خواہ صرف گھبرانے کی. حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ ہم تین آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے اور آپ ہی کے یہاں مقیم تھے، بعد عشاء آ کر لیٹ رہتے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر میں تشریف لاتے، تو کیونکہ مہمانوں کے سونے جاگنے دونوں کا احتمال ہوتا تھا اس لیے سلام تو فرماتے کہ شاید جاگتے ہوں، مگر ایسا آہستہ فرماتے کہ اگر جاگتے ہوں تو سن لیں اور اگر سوتے ہوں تو آنکھ نہ کھلے. سبحان اللہ. اس نے معاشرت کا مضمون اس جگہ مختصر لکھ دیا. اس کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے رسالہ آداب المعاشرت اور دسواں حصہ بہشتی زیور کا شروع سے ہنر اور پیشوں کے بیان تک ضرور دیکھ لیں یا سن لیں. یہ سب حدیثیں مشکاۃ شریف سے لی گئی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس نے معاشرت بھی نصیب فرمائے، دین کے ہر شعبے میں اللہ تعالی ہم سب کو کمال نصیب فرمائے. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی نبی الامی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جمعے کو جو ہمارا بیان لانجی میں اللہ کے فضل سے ہوتا ہے اس کو بھی لائیو نشر کرنے کا ارادہ ہے. جن لوگوں کو موبائل میں سننے میں دشواری ہوتی ہے اور ان کے پاس پہلے ہی سے کسی وجہ سے نیٹ موجود ہے یا مجھ سے اجازت لی ہوئی ہے، وہ لوگ جمعے کو بھی لائیو سن سکتے ہیں نیٹ پہ، اور ہفتے کو تو ہماری لائیو ہوتی ہے، باقی دنوں میں تو لائیو ہوتا ہے. جمعے کو بھی انشاءاللہ تعالی میں اپنے موبائل سے اس کو نشر کر دیا کروں گا. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.